أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صفات اور کمالات کو بیان فرمایا تھا. اس سے پہلے والا جو مضمون تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زید سے نکاح ہوا، پھر آپسی نااتفاقی یا نہ بننے کی وجہ سے، مزاجوں کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کی نوبت آئی، پھر عدت پوری ہونے کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. تو طلاق کا گزشتہ تذکرہ تھا، درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آیا، آپ کے کمالات وغیرہ کو بیان کیا گیا، پھر عام مسلمانوں کو ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے ان کے طلاق سے متعلق. اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو، قبل اس کے کہ ان کو تم چھیلو یا قبل اس کے کہ ان سے تم صحبت کر لو، تو تمہارے لیے ان کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کر سکو، لہذا ان عورتوں کو تم فائدہ اٹھانے کی چیز دے دو، متاع دے دو، اور اچھی طریقے سے انہیں رخصت کر دو. تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو عورت مرد کے نکاح میں ہوتی ہے اس کے بعد میں کسی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے، سورہ طلاق کے اندر بھی یہ مسائل ہیں، سورہ بقرہ کے اندر بھی ہیں، گزشتہ آیتوں کے اندر بھی اس مسئلے کا تھوڑا سا تذکرہ کیا گیا تھا. تو یہاں یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت کو طلاق دے دینے کی صورت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ میں میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوئے ہیں یا نہیں ہیں. اگر تعلقات قائم ہو گئے ہیں تو پھر ایسی صورت میں عدت پوری واجب ہے. اگر میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی ہی ایک جگہ ہوں اگرچہ کہ آپس میں صحبت نہ ہوئی ہو، ایک جگہ ہو جانا بھی صحبت کے قائم مقام ہے، اور آپسی ملاپ سے پہلے بھی طلاق ہو جاتی ہے لیکن ایک جگہ تنہائی میں تھے، موقع ملا تھا ان کو، تو وہ تنہائی بھی شرعی اعتبار سے ہمارے نزدیک صحبت کے حکم میں ہے. لہذا کسی جوڑے کا اگر نکاح ہوا اور آپس میں یکجائی ہوئی لیکن صحبت کا اتفاق نہیں ہو سکا ان دونوں کو، پھر طلاق ہو گئی، شریعت یہ کہتی ہے ہمارے ائمہ کے قول کے مطابق کہ اس عورت کی عدت پھر بھی ہوگی، ان کا آپس میں رہنا بھی عدت کو واجب کرتا ہے جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں. تو یہاں مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سے جماع سے پہلے، صحبت سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو عورتوں کے ذمہ کوئی عدت نہیں ہے، بغیر عدت کی عورت کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے. فَمَتِّعُوهُنَّ، لہذا ایسی عورتوں کو متاع دے دو. متاع ایک جوڑا ہے جو عام طور پر گھر سے باہر نکلتے وقت میں جس کو عورت استعمال کرتی ہے، مثال کے طور پر کرتا چاہیے، پاجامہ چاہیے، اوڑھنی چاہیے، اوپر سے نیچے تک کی ایک چادر چاہیے. تو اتنا جوڑا دینا مرد کے ذمے اگر مہر متعین نہیں ہوا تھا تو یہ واجب ہے، اگر مہر متعین ہو چکا تھا تو متاع دینا مستحب ہے. وَصَرِّحُوهُنَّ صَرَاحًا جَمِيلًا، اور عورتوں کو خوبصورتی کے ساتھ چھوڑو اگر چھوڑنا ہو تو. تین مسئلے بیان ہو گئے اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ طلاق قبل صحبت کی صورت میں اور خلوت صحیحہ سے پہلے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو عورت کے ذمے عدت واجب نہیں ہے. دوسرے ہے کہ متاع دینا ہے عورتوں کو، اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو وہ جوڑا دینا واجب ہے، اگر مہر مقرر ہو گیا تھا تو جوڑا دینا مستحب ہے. اور خوبصورتی کے ساتھ چھوڑنا ہے. خوبصورتی کے ساتھ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تانے دیتے ہوئے، گالی گلوچ کرتے ہوئے، زبان درازی کرتے ہوئے عورت کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے. یہ شرعی اعتبار سے آپ اندازہ لگائیے کہ عورت اور آدمی کی نہیں بن پائی، اسلام کتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے آپسی تعلقات کے اندر کہ دن کی نہیں بن سک رہی تھی، شریعت پہلے یہ کرتی ہے کہ بھئی طلاق دے دو. نہیں ہو سکتا ہے، بالکل نہیں با، پہلے تو اپنانے کی کوشش کرنا ہے، صبر کرنا ہے، جوڑنا کرنا ہے، پھر بھی بالکل نہیں ہو سکتا ہے تو طلاق دے دے آدمی، آدمی کو اختیار دیا گیا ہے. طلاق دینے کے بعد پھر یہ کہا گیا ہے کہ اپنے گھر میں رہنا. عدت کہاں گزارے گی عورت؟ شوہر کے گھر میں. عدت کے درمیان کا نفقہ خرچہ وغیرہ کون اٹھائے گا؟ شوہر اٹھائے گا، وہ سب شوہر کے ذمے ہے یہ. اور پھر عدت مکمل ہونے کے بعد میں، عدت کتنی ہوتی ہے؟ جن عورتوں کو ایام آتے ہیں ان کی عدت تین ایام تک ہے، جو بوڑھی ہو گئی ہیں یا ابھی ایام ہی نہیں آتے ہیں ان کو طلاق ہوئی ہے تو تین مہینے گزارنا ہے. تو طلاق بھی دو، گھر میں بھی رکھو، خرچہ بھی اٹھاؤ، پھر اس کے بعد میں بغیر کسی ایسے لفظ کے تانے وغیرہ کے بغیر میں ان کو رخصت کرو. اسلام اتنی دور کی بات سوچتا ہے، یعنی اپنے مخالف کو بھی، جن کو آپ چھوڑ رہے ہو ان کے ساتھ بھی احسان کر کے چھوڑو. تو اسلامی تعلیمات کا طلاق دینے کا جو نظام ہے اسلام میں، اتنا زیادہ اس کے اندر یعنی مرد آدمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عورت کے حق میں سہولیات فراہم کرنے کا اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لے سکتے. آج لوگ آسانی سے طلاق دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن شرعی تعلیمات کیا ہیں لوگوں کو آگاہی نہیں ہے اس سلسلے میں. طلاق دے دیے ہے، وہ اس کے گھر میں ہی رہ رہی ہے، حالانکہ اس کے گھر میں طلاق کی عدت گزارنا ہے اس کو، وہ ادھر ادھر گزرتے، حرام ہے عورت کے اوپر دوسری جگہ جا کر کے عدت گزارنا. نہ غیر یقینی صورت حال ہو جائے، غیر معمولی کیفیت ہو جائے تو دوسری جگہ کی گنجائش ہے، مجبوری کی صورت میں شوہر کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ عدت گزار سکتی ہے، وہ مجبوری نہیں ہے تو پھر یہی عدت گزارنا ہے اس کے لیے. تو بہرحال یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جن عورتوں کو طلاق قبل صحبت یا خلوت صحیحہ سے پہلے ہو جائے طلاق، ان کو عدت نہیں ہے، بغیر عدت کے وہ اپنا نکاح دوسری جگہ کر سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو چھوڑتے وقت میں ایک جوڑا وغیرہ دے کر کے رخصت کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ زبان درازی نہ ہو، تانے نہ ہو، ظلم نہ ہو، گالی گلوج نہ ہو، بغیر کسی تانوں کے، بغیر کسی زبان درازی کے عورتوں کو ویسے ہی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا چاہیے. یہ حکم تو اس آیت میں بیان کیا گیا. اس کے بعد میں نکاح وغیرہ کے متعلق ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مضمون بیان کیا جا رہا ہے. یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک. اے نبی، ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے آپ کی ان بیویوں کو جن کا مہر آپ نے ادا کر دیا. جن بیویوں کا مہر آپ دے چکے ہیں وہ بیویاں آپ کے لیے حلال ہیں. یہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت آپ کے نکاح میں نو بیویاں موجود تھیں، ازواج مطہرات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ حلال ہے آپ کے لیے. تو ایسی کون سی بات ہے جو نہیں ہے؟ مہر دینے کے بعد حلال ہی ہوتی ہے. حضور کی خصوصیت ہے اس آیت میں، خصوصیت یہ ہے کہ ہم اور آپ کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے حکم چار تک کا ہے. حضور کے لیے حکم جتنے آپ کے نکاح میں جب موجود تھے نو، اس کی اجازت دی جا رہی ہے، گویا اس کا اعلان کیا جا رہا ہے آپ کے لیے حلال ہے وہ. تو عام مسلمانوں کے لیے چار کی اجازت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے زیادہ کی اجازت ہے. یہاں پھر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی مسلمانوں کے لیے، خیر اس آیت کریمہ میں مفسر نے یہ ساری تفصیلات بیان فرمائی ہیں، صورتحال بھی کچھ ایسی چل رہی ہے آج کل باہر کے ماحول کی کہ اس مسئلے کو بہت زیادہ اٹھایا بھی جا رہا ہے کہ اسلام میں تعدد نکاح کیوں ہے، نکاح ایک سے زیادہ کی گنجائش کیوں رکھی گئی ہے. سب سے اہم اور آسان بات جو ہم کو ذہن میں رکھ لینی چاہیے ہر مسلمان کو، کہ تعدد نکاح یعنی ایک سے زیادہ کے نکاح کی گنجائش صرف اسلام میں نہیں ہے، تمام مذاہب میں ہے. مسلمانوں کے پاس بھی یہ اجازت ہے، ہندوؤں کے پاس بھی یہ اجازت ہے، عیسائیوں کے پاس بھی اس کی اجازت ہے، یہودیوں کے پاس بھی اس کی اجازت ہے. لوگ ہمارے اوپر ہی بلوا کرتے ہیں لیکن ہے ان کے پاس بھی، ان کی کتابوں میں، ان کے علماء، ان کے مضامین، ان کے لٹریچر میں یہ سارے چیزیں لکھی ہوئی ہیں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، 100 بیویاں ان کی تھی، 300 بیویاں ان کی تھی، اس کے اوپر اعتراض کسی کو نہیں ہوا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں ہوئی، ان کے اوپر اعتراض ہو گیا. ہندوؤں کی کریشن کی 100 بیویاں تھی، ان کے جو دیوتا ہیں 100 بیویاں ان کی تھی، تو اس پر اعتراض نہیں ہوا، ہمارے نبی پر اعتراض ہو گیا. تو کریشن ان کی بھی کئی بیویاں ہیں، دیوتا جو ان کے مانے جاتے ہیں ان کی بھی کئی بیویاں موجود ہیں، یعنی پائی جاتی تھی اس زمانے میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 11 بیویاں. اور عجیب بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوت عطا فرمائی تھی، اگر صرف قوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی آپ نے نکاح کم فرمائے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا کی گئی. 40 جنتی مردوں کی طاقت، ایک جنتی آدمی کی طاقت 100 آدمیوں کی ہوتی ہے. تو گیا اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سے آپ ضرب دیں کتنے ہو جائیں گے؟ 4000. جس آدمی کے اندر 4000 آدمیوں کی طاقت ہو، اس نے صرف 11 نکاح فرمائے ہیں، تو اس نے نکاح ہی نہیں کیا ایک معنی میں طاقت کے اعتبار سے. تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے. تو آپ نے نکاح جو فرمائے ہیں وہ الگ بنیادوں پر فرمائے ہیں، جو آگے مضمون آئے گا اس کا. تو تعدد ازواج کے حوالے سے صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ مسلمانوں میں ہی یہ بات نہیں پائی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر گنجائش ہے، دیگر مذاہب میں گنجائش نہیں ہے. اسلام میں بھی گنجائش ہے، دیگر مذاہب میں بھی گنجائش ہے. اب قوانین ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ کسی مذہب کا آج کل چلنے والا ہی کام نہیں چل رہا ہے. جہاں پر لوگ عیسائیت کو مانتے ہیں، یہودیت کو مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے پاس تو کوئی اس طرح کے مسائل ہی نہیں رہے، صرف قوانین بنتے جا رہے ہیں، وہی مسائل کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. حالانکہ اسلام قوانین کا نام بھی ہے، اسلام شریعت کا نام بھی ہے، ہمارے پاس دونوں چیزیں امتیاز ہیں. ہم دنیا اور دین ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور دیگر لوگ صرف دنیا ہی لے کر چل رہے ہیں آج کل. دین کو انہوں نے سائڈ میں رکھ دیا ہے، دن میں ایک دن منا لیتے ہیں دین کو، یا ایک ضرورت کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر دین لا لیے، اس کے بعد میں چھوڑ دیا. تو ہمارے پاس میں مسائل الگ ہیں، ہمارے ساتھ دین بھی ایک ہی طریقے سے چلے گا، دنیا بھی ایک ہی طریقے سے چلے گی. اسلام جو کہتا ہے ہم اسی اعتبار سے دین و دنیا کو لے کر چلتے ہیں. بہرحال تعدد ازواج کے بارے میں ایک تو یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ بھئی دوسروں کے پاس بھی اجازت ہے، ہمارے پاس بھی اجازت ہے، اور اس میں مصلحت بھی ہے، ایک سے زائد نکاح کے اندر مصلحت بھی ہے. جو لوگ اجازت نہیں دیتے ہیں، بھئی مثال کے طور پر کوئی عورت باندھ ہے، اب یہ مرد چاہتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس عورت کو چھوڑتے ہیں تو بیچارے پر ظلم ہے، وہ کیا جائے گی؟ اگر کوئی باندھ ہے اس سے نکاح دوسرا آدمی نہیں کرے گا، بولے گا کہ تو جب باندھ ہے تو میں تجھ سے نکاح کیوں کروں؟ یہ ایک مسئلہ ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ دوسری سے کر لے، اس سے اللہ تعالیٰ تجھے اولاد عطا کر دیں گے، تو یہ نکاح میں بھی رہے گی، دوسرے سے اس کو اولاد بھی ہو جائے گی. یا کسی عورت کو خطرناک قسم کی بیماری ہے، وہ اسے قریب نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں مرد آدمی اپنے آپ کو تھوڑا ہی روکا رہے گا. تو شریعت نے یہ بھی بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تعدد ازواج کا معاملہ ہے، اور بعض دفعہ جو ہے مرد کم ہو جاتے ہیں، عورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کے لیے بھی حل ہے. بعض مردوں کے اندر قوت، طاقت اور شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے شریعت نے وہ اجازت دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے، قانون الہی تمام چیزوں کا حاوی ہوتا ہے، بنیادی مصلحتیں ہوتی ہیں اس کے اندر. تو ان بنیادی مصلحتوں کی وجہ سے شریعت نے تعدد ازواج کی یعنی ایک سے زائد نکاح کی گنجائش دی ہے. دوسرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ نکاح فرمائے ہیں اور جن کی اجازت دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ہر مسلمان کو، اس سے پہلے بھی میں نے یہ حدیث سنائی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح یا اپنا نکاح اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کیا ہے، جب تک وحی نہیں آئی میں نے نکاح نہیں کیا ہے. تو یہ آپ نے اپنی طرف سے نکاح نہیں فرمائے ہیں، وحی الہی کے بعد ہی نکاح فرمائے ہیں، اللہ کی منظوری کے ساتھ ہی نکاح فرمائے ہیں. تو اس میں شہوت کا یا نعوذ باللہ من ذالک آپ کے اپنے ارادے کا، اپنی قوت سے وغیرہ نکاح فرمائے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی اچھی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زاہدانہ زندگی دیکھتا ہے تو عام انسان تو دور کی بات ہے، شیطان کو بھی وسوسہ نہیں ہوگا آپ کی عفت و عصمت پر. کیونکہ جو شخص 25 سال کی عمر میں نکاح کرتا ہے خاندان والوں کے کہنے پر، دیگر عوارض وغیرہ کی بنیاد پر، 41 سال کی عورت سے، اور جن کے 2 نکاح پہلے ہو گئے تھے، بیوہ خاتون تھی اور بچے بھی ان کے پاس میں تھے پہلے سے موجود، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ نے نکاح فرمایا نوجوان زندگی کے اندر اور انتہائی عین شباب کے موقع پر، ایک بیوہ خاتون سے اور 40 سال کی اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون، ان سے آپ نے نکاح فرمایا. اور مکے کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ بھی جب رہتے تھے تو عام طور پر آپ کا گزارا بیت اللہ کے اندر، حتیم کے اندر، غار حرا میں عبادت کے لیے. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں توشہ تیار کرتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور لے جا کر کے رکھ دیتی تھی غار حرا میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رہتے تھے عبادت گزارتے ہوئے زیادہ دن. تو اگر آپ کے اندر نعوذ باللہ شہوت کا مادہ ہوتا تو عین شباب کے زمانے میں آپ کبھی بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ میں، حتیم کے اندر، غار حرا میں یہاں کیوں تشریف رکھتے اور اسے اس ایک بیوہ عورت کے ساتھ ہی کیوں زندگی گزار لیتے؟ تو تجردانہ زندگی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طریقے کی رہی ہے یعنی زاہدانہ زندگی، اس پر کسی کو اشکال نہیں ہو سکتا. پھر 52 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب ہوئی 52 سال کی، اس وقت تک ایک حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک کسی دوسری بیوی سے نکاح نہیں فرمایا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے ہونے کے بعد میں جب ان کا وصال ہو گیا تو ادھر آپ کی 4 بیٹیاں موجود تھیں، ان کی فکر ہوئی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت فاطمہ کی، کہ یہ بچیاں گھر میں ہیں، ان کی پرورش کا مسئلہ ہے. آپ نے خاندان کے گھر والوں عورتوں سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کیا جائے، تو غالباً حضرت ام ایمن یا کوئی ہے وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ بولتے ہیں تو ایک تجربہ کار عورت ہے سودا، اس کو سے نکاح کا پیغام بھیج لیتے ہیں. حضرت سودا اس موقع پر بوڑھی عورت تھی، حضرت سودا سے جو نکاح کا پیغام بھیجا گیا تو اس بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا تاکہ بچیوں کی دیکھ بھال ہو جائے، گھر کا نظام سنبھالنا ہے، ان کی تربیت ہو، اس کے لیے آپ نے دوسرا نکاح فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو احسانات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے، ان احسانات کے صلے میں حضرت عائشہ کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظور فرمایا اپنی طرف سے. چنانچہ آپ کو خواب دکھائے گئے، جن خوابوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ کی تصاویر دکھائی گئی، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام میں کپڑا لے کر آئے جس میں حضرت عائشہ کی تصویر آپ کو بتا کر گئے. تو یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوا، اور وہ انتظام اس وجہ سے ہوا حضرت ابو بکر صدیق کی دل جوئی کی خاطر، ان کے مجاہدے، ان کی قربانیوں کو اللہ نے قبول کیا اور ان کی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا. ایسے ہی جب ان کا نکاح ہوا تو اس کے بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر کی بھی دل جوئی ہو، انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، وہ بھی آپ کے بڑے ساتھیوں میں سے ہیں، وہ بھی وزیر ہیں. تو حضرت ابو بکر کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کی خاطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا. تو ان دونوں حضرات سے نکاح ان کی دل جوئی کی خاطر ہوا ہے اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی قبولیت کی وجہ سے ہوا ہے. اور پھر حضرت عائشہ سے جو نکاح ہوا اس کے اندر تو بہت زیادہ مصلحتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان کو منتخب فرمایا کہ وہ ایک تو عمر کے اعتبار سے چھوٹی بھی تھی, دوسرے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ میں ایک ایسا ذہن بھی ہونا چاہیے جو بالکل ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیچ کر سکے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو زیادہ سے زیادہ لینے والی تھی حضرت عائشہ ہی زیادہ تھی. 2270 اسلام میں سب سے زیادہ روایتیں بیان جو کرتی ہیں حضرت عائشہ ہیں, وہ خواتین امہات المومنین کے اندر بلکہ راویوں میں جتنے محدثین صحابہ ہیں سب سے زیادہ جو جنہوں نے حدیثوں کو بیان کیا ہے حضرت عائشہ ہے, اور ہر کتاب میں آپ کو ان کی روایتیں ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نوٹ فرماتی تھی اور امت کو دیتی تھی, اور آپ کے بعد بھی انہوں نے حضرت عائشہ نے 40 سال زندگی گزاری ہے اور ہمیشہ حج فرمانے کے لیے جایا کرتے تھے, حج ادا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. وہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جس خیمے میں رہتی تھی وہ ایک دارالعلوم بن جاتا تھا, مرکز بن جاتا تھا, لوگ آتے مسائل پوچھتے یا حدیثیں بیان کرتی, سارے احوال فتوے بھی ہوتے مسئلے بھی ہوتے حضور کے حالات بھی ہوتے ساری چیزیں بیان کرتی جاتی تھی. تو دین کی اشاعت کا بھی ان سے بڑا کام لیا گیا ہے ازواج المطہرات کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت زینب سے ہوا, حضرت زینب 17 مہینے رہیں اس کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. خاندان کو قریب کرنے کے لیے, قبیلوں کو قریب کرنے کے لیے, اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے بعض نکاح ہوئے. حضرت زینب بنت جحش, یہ جن کا حضرت زید کا نکاح ہوا تھا ابھی پچھلی آیتوں میں جو گزرا ہے واقعہ, وہ نکاح محض ایک رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا. عملی طور پر آپ امت کے سامنے یہ رسم کو ختم کر دیں کہ جو منہ بولی بہو ہوتی ہے وہ حقیقی بہو کی طرح نہیں ہوتی ہے, لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں, لہذا آپ زینب سے نکاح فرمائیے اور اس رسم کو توڑیے. آپ نے نکاح کیا اور رسم کو توڑا, تو اس وجہ سے بعض رسوم کو توڑنے کے لیے بھی حضرت زینب, جیسا کہ حضرت زینب کا نکاح اس کی وجہ سے ہوا ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی جو بیٹی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مکے والوں کے جو حالات خراب ہوتے تھے, بدر کی لڑائی مکے والوں سے, احد کی لڑائی مکے والوں سے, غزوہ احزاب میں مکے والے, اس سے پہلے چھوٹی بڑی لڑائیوں میں مکے والے, اور ان میں جو جنرل ہوتے تھے بڑے جو ہوتے تھے کمانڈر جو ہوتے تھے حضرت ابو سفیان ہوتے تھے, اسلام قبول نہیں کیے تھے, ہمیشہ آپ کے خلاف میں لڑائی کے لیے آ جاتے تھے. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ حبشہ کی طرف چلے گئے تھے ہجرت کر کے, ان کے شوہر کا وہاں انتقال ہو گیا, تو وہاں کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اس کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حبشہ کا مجھ سے نکاح کر دو, انہوں نے پیشکش کی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا. تو اس قبول کرنے پر ابو سفیان کی ہمت ٹوٹ گئی اور کہنے لگے کہ ہم محمد کے خلاف ہمیشہ آگے جاتے رہے لیکن اس کو پکڑنا مشکل ہے, اس کو ناکام کرنا مشکل ہے. اس کے بعد کہنے لگے کہ جب محمد کا ہمارا آپس میں تعلق ہی قائم ہو گیا ہے, دامادی کا رشتہ ہی بن گیا ہے, تو اب لڑنا کس سے, یا داماد سے بھی کوئی لڑے گا. کہتے ہیں کہ اس نکاح کے بعد میں مکے والوں کی لڑائیاں ہی ختم ہو گئی. اس میں ایک بڑی مصلحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی, حضرت ام حبیبہ سے جو نکاح ہوا ہے اس کی مصلحتوں میں سے ایک بڑی مصلحت یہ بھی تھی کہ مکے والوں کو قریب کرنا تھا مشرکین مکہ کو, تو وہ لگا قریب ہو گئے, اس کے بعد میں مکے والوں سے لڑائی نہیں ہوئی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پہ فتح مکہ کے موقع سے ہی گئے وہاں پر. ایسے ہی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ ہیں, حضرت صفیہ ہیں, حضرت صفیہ یہود کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی, وہ قید ہو کر کے آ گئی تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا, تو ان سے نکاح کی وجہ سے یہودی قریب ہوئے, دامادی کا رشتہ ان سے قائم ہو گیا, تو ان سے نکاح کی وجہ سے یہودی قریب ہوئے, کئی لوگ اسلام قبول کیے ان کے نکاح کی وجہ سے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے نکاح ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا, ان سے نکاح کی وجہ سے ان کے کئی افراد خاندان آزاد ہوئے. حضرت جویریہ جب قید ہو کر آئی تھی ایک غزوے میں, تو ایک صحابی کے حصے میں گئی وہ باندی بن کر کے, تو ان صحابی نے قید لگائی کہ اتنے پیسے دے دو آزاد ہو جاؤ. وہ آئیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے اوپر پیسوں کا بوجھ ہے, کچھ مدد فرما دیجیے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ ایک اچھی پیشکش کرتا ہوں کہ میں پیسے ادا کر دوں گا, اس کے بدلے میں تم مجھ سے نکاح کر لو. انہوں نے بخوشی منظور کر لیا کہ ایک بڑا سردار آدمی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ ہی ہیں, تو آپ نے ان سے نکاح فرما لیا. تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہاتھوں میں ان کی ملکیت میں حضرت جویریہ کے 100 سے زائد افراد خاندان قیدی بن کر کے آ گئے تھے. صحابہ نے دیکھا کہ حضرت جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن گئی ہیں اور آپ علیہ السلام حضرت امہات المومنین میں آ گئی ہیں, یعنی ماں بن گئی ہماری, تو ہماری ماں کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ ہمارے پاس باندھے غلام بن کر رہ رہے ہیں, لہٰذا ہم ایسا نہیں کر سکتے. جس خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جڑ گیا, آپ جس خاندان کے داماد بن گئے, اسی خاندان کے افراد کو ہم قیدی بنا کر کے رکھیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, لہٰذا سب کو آزاد کر دو. جتنے صحابہ اکرام کے ہاتھ پاس میں غلام باندھی تھے سب نے آزاد کر دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کتنی برکت والی عورت ہے کہ اپنے پورے خاندان کو ہی چھڑا لیا اس نے نکاح کر کے. تو یہ بنیادی مصلحتیں تھیں اس قسم کی. تو ان بنیادی وجوہات کی وجہ سے, ایسی مصلحتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے ہیں, کہ کسی قبیلے کی خاطر, کسی سیاست کی بنیاد پر, اور کبھی اپنی شخصی مصلحت کی بنیاد پر, ملی مصلحت کی بنیاد پر, دینی مصلحت کی بنیاد پر یہ نکاح ہوئے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے. خواہش کی بنیاد پر نکاح اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تو بوڑھی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے, باندیوں سے نکاح نہیں فرماتے. تو اس میں یہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے, انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن, اے نبی ہم نے حلال کیا ہے آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو جن کا مہر آپ نے ادا کر دیا ہے, یعنی 4 سے جو زائد بھی ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال, ایک خصوصیت. وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک, اور جو باندیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے, یا جو عورتیں جو اللہ جن کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا آپ کو, اور جو آپ کی ملکیت میں آ چکی ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں. یہ بھی بظاہر ایسے ہی نظر آتا ہے کہ جو باندی ہوتی ہے ہر آدمی کی اس کے اوپر اس کو اختیار رہتا ہے, وہ حلال ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت ہوئی اس میں؟ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ غزوہ ہونے کے بعد, لڑائی ہونے کے بعد جو مال غنیمت آتا ہے, باندیوں کی تقسیم وغیرہ یہ سب میں برابری کی ہوتی ہے. امیر کو یا لشکر کے حاکم کو یہ اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ مال تقسیم کرنے سے پہلے خود چن لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ پہلے مجاہدین میں تقسیم کیے بغیر آپ ان خود بھی رکھ سکتے ہیں. وہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو باندیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں, وہ حلال ہیں آپ کے لیے. دیگر مسلمانوں کو تو تقسیم کر کے جب آئے گا ذمے میں جب لینا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تقسیم سے پہلے بھی اجازت ہے. وبناتی عمک وبناتی عماتک وبناتی خالک وبناتی خالاتک اللاتی ہاجرن معک, دوسرے آپ کے لیے آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کے پھوپھی کی بیٹیاں, خالہ کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کا معاملہ کیا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہیں. آپ کی یہ خصوصیت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے بھی ہم اپنی پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں, اور ایسے ہی چچا کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں, ایسے ہی خالہ کی اور ماموں کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اجازت ہے. اس اجازت میں ایک شرط رکھی گئی ہے کہ آپ انہیں عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں خاندان کی جو عورتیں آپ کے ساتھ ہجرت کی ہوں. ہمارے لیے قید نہیں ہے, ہم ہجرت کیے ہوئے غیر ہجرت کیے ہوئے سب کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے لیے ایک شرط لگائی گئی ہے کہ آپ کے خاندانی عورتیں ہوں اور انہوں نے ہجرت کی ہو تبھی ان سے نکاح ہو سکتا ہے. اگر ہجرت نہیں کی ہوئی ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام کی چچیری بہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بہن تھی حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام مجھے بھیجا تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرما دیا کہ جو ہجرت کی ہیں انہی سے آپ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, تو میں چونکہ ہجرت نہیں کی ہوئی تھی اس وجہ سے آپ کے نکاح میں نہیں گئی. یہ قید اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی, اور یہ قید کی وجہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ آپ سے نکاح خاندانی عورت اور پھر ہجرت یہ کیوں ضروری ہے. تو بعض مفسرین نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ ایک اعزاز تو اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونے کا, اور دوسرے آپ کے نکاح میں آنے کی وجہ سے کہیں عورت کے اندر تکبر بڑائی وغیرہ کا عنصر نہ پایا جائے. اس بات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی, جو ہجرت کرے گی اس کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ وہ اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے اپنے گھر کو, وطن کو, ماں باپ کو, ہر چیز کو چھوڑ کر آ گئی ہے, تو اس کی اصلاح ہو چکی ہے, یہ مجاہدہ کرنے والی عورت ہے, لہذا وہ آپ کے نکاح میں ہو سکتی ہے. جو عورت نے اس مجاہدے سے اپنے آپ کو نہیں گزارا ہے وہ آپ کے ساتھ میں نکاح نہیں کر سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ سے یہ شرط لگائی ہے. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. چوتھی ایک خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے, وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً, اور ایسی عورت جو مومن ہو, اگر وہ اپنے آپ کو ہبا کر دے رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے, اگر نبی چاہیں اس سے نکاح کرنا تو وہ بھی حلال ہے. اگر کوئی عورت آئے اور جو کہ مومن ہو, غیر مومن ہمارے لیے حلال ہے, عیسائی عورت سے ہم نکاح کر سکتے ہیں, یہودی عورت سے ہم نکاح کر سکتے ہیں. نکاح کر سکتے ہیں کا مطلب شرائط ہے اس کے اندر بھی, بالکل یہ اجازت نہیں ہے, ماحول کے اعتبار سے حالات بدلنے سے بھی مسئلے بدل جاتے ہیں. جو عورت کتابیہ ہے, واقعتاً نصرانی ہے, واقعتاً عیسائی ہے, آپ نکاح کر سکتے ہیں, واقعتاً یہودی ہے, آپ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن جن کے اندر شرک پایا جاتا ہو یا جو صرف نام کی یہودی یا نام کے عیسائی ہوں, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. جو صرف نام کے عیسائی یا نام کی یہودی ہیں, جیسا کہ اکثر یہاں کی آبادی کا حال ہے, یہاں زیادہ ہی اسی قسم کے لوگ ہیں, دہریہ قسم کے, نام آپ کا جو ہے شمار کر لیں گے عیسائیوں میں, نام شمار کر لیں گے یہودیوں میں, ہے کچھ بھی نہیں, بعض جگہ ہوتے بھی ہیں. تو اگر شرائط پائی جاتی ہیں تو ابھی بھی اجازت ہے اس کی, لیکن یہاں پھر کچھ قیدے ہیں, حالات ایسے ہیں یہاں کے قوانین کے اعتبار سے, کچھ شرائط وغیرہ کی بنیاد پر کہ آپ کی اولاد پھر ان کی ہو کر رہ جاتی ہے. طلاق کی صورت میں بچہ ادھر نہیں آتا ادھر آتا, تربیت کا منشا ادھر کا نہیں ہوتا ادھر کا ہوتا ہے, بہت سارے مسائل ہیں. تو ایسے ماحول کے اندر پھر اجازت نہیں ہے, کتابی عورتوں سے یہاں کے ماحول کے اعتبار سے اجازت نہیں ہے. ورنہ اگر خالصتاً یہودی ہو, خالصتاً عیسائی عورت ہو, اور اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں پائی جاتی ہیں جو شریعت کے اسلام کے خلاف میں پائی جاتی ہوں, تو پھر نکاح ہو سکتا ہے ابھی بھی. تو کوئی مسلمان عورت, مومن عورت اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو حوالے کر دیتی ہے اور مہر کا مطالبہ نہیں کرتی ہے, تو بھی آپ کے لیے حلال ہے. وہ آپ کے لیے خصوصیت کا یہ مضمون بیان چل رہا ہے کہ ہمارے لیے اصل مسئلہ یہ ہے, عام مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت صرف اپنے آپ کو آ کر کے کہہ دے کہ میں آپ کے حوالے ہوں, مجھے نکاح کی مہر کی ضرورت نہیں ہے, تو شریعت کہتی ہے نکاح ہو جائے گا لیکن مہر دینا پھر بھی واجب ہوگا. اس طرح بغیر مہر کا مقرر کیے نکاح کر لیں گے, مہر دینا ہی پڑے گا. ہاں اگر نکاح ہونے کے بعد عورت کہتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا تو وہ الگ چیز ہے, لیکن مہر دینا عورت کے لیے ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ صرف ہبا کرنے کی وجہ سے بغیر مہر کے بھی نکاح ہو جاتا ہے آپ کے لیے, آپ کی یہ خصوصیت ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ مومن عورت کو ہی قبول کر سکتے ہیں اپنے نکاح میں, غیر مومن عورت آپ کے نکاح میں نہیں جا سکتی. آپ کے نکاح میں کوئی عیسائی عورت نہیں جا سکتی ہے, آپ کے نکاح میں یہودی عورت نہیں جا سکتی ہے, جبکہ عام مومن ان کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ عام مومن آدمی یہودیہ سے بھی کر سکتا ہے, کتابیہ جو عیسائی ہوتی ہے اس سے بھی نکاح کر سکتا ہے. ان اراد النبی ان یستنکحا, ہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہ عورت آ کے اپنے آپ کو حوالے کرے اور آپ چاہتے ہیں کہ نکاح کریں تو نکاح ہو سکتا ہے. خالص اللہ کے من دون المؤمنین, یہ احکام خالص آپ کے لیے ہیں مومنین کے علاوہ. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم, ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مقرر کیے ہیں مومنین کے ذمے ان کی بیویوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو آپ کے لیے احکام ہیں, عام مومنین کے ذمے جو ان کی بیویوں کے سلسلے میں حقوق ہے, مہر ادا کرنا, کتابی ہونا, غیر کتابی ہونا, دونوں بھی برابر ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ ہمیں معلوم ہے. وما ملکت ایمانہم, اور ایسے ہی جو اپنی باندیوں کے مالک ہوتے ہیں عام مومنین, ان کے جو احکام ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے. لکی لا یکون علیک حرج, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عام مومنین کے احکام الگ ہیں, آپ کے احکام الگ ہیں, یہ اس وجہ سے ہیں تاکہ آپ پر کسی قسم کا حرج نہ ہو. لکی لا یکون علیک حرج, آپ کے ذمہ مشقت نہ ہو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت آسانی سے پھیل سکے. تعدد نکاح کی صورت میں قبائل قریب ہو جائیں اسلام کے, لوگ قریب آ جائیں, یہودی بھی قریب آ جائیں, عیسائی بھی قریب آ جائیں, مشرکین بھی قریب آ جائیں, اس لیے آپ کو اتنی گنجائش دی گئی ہے نکاح کی. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں, یعنی اگر کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے عام مومنین وغیرہ سے تو اللہ بخشنے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتا ہے, کبھی کوتاہی ہوتی ہے تو جلدی سزا نہیں دیتے اللہ تعالیٰ. ترجی منتشا منہن و تؤوی الیک منتشا و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنا ان تقر اعینہن ولا یحزن و یرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما. جس عورت کو ان میں سے چاہیں آپ مؤخر کریں اور جس عورت کو چاہیں آپ ٹھکانہ دیں. ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک, اور جس عورت کو آپ دور کر چکے ہوں اسے پھر سے دوبارہ قریب کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ احکام اس وجہ سے ہیں, ادنا ان تقر اعینہن, یہ بات زیادہ قریب ہے کہ ازواج کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. ولا یحزن, اور وہ غمگین نہ ہوں. ویرضین بما آتیتہن کلہن, اور وہ راضی ہو جائیں ان چیزوں سے جس کو آپ انہیں عطا کر دیں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قلوب میں تمہارے دلوں میں جو باتیں پائی جاتی ہیں ان کو جانتا ہے. ایک خصوصیت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے حکم شریعت میں یہ ہے, اگر کسی کی ایک سے زائد بیوی ہو تو اس کی باری, دونوں کی باری, ایک سے زائد ہونے کا مطلب دو ہو یا تین ہو یا چار ہو, ہر ایک کو مکمل طریقے سے اس کا حق دینا. شباشی یعنی رات بھی اس کے پاس میں رہنا, جتنا اس کو عطیہ ہے اس کو اتنا دینا, جس کو اس کو جتنا اس کو نوازا ہے دوسری کو بھی اتنا ہی نوازنا, یہ شرعی حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جس کو چاہے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, جس کو چاہے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہیں, آپ کے ذمہ باری نہیں ہے. اگر آپ باریوں کی فکر کر لیتے بیٹھیں گے تو شرعی احکام بہت سارے ہیں, آپ کو بہت سارے کام انجام دینے ہیں, اس میں حرج ہو سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلحت یہی ٹھہری کہ آپ باری مقرر نہ فرمائیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ جس کی باری کو آپ نے پیچھے کر دیا اس کو دوبارہ لے لیں, اس کی بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ کے لیے. یعنی جیسے چاہے آپ باری مقرر کر لے سکتے ہیں, جس کی چاہے باری آپ رکھ سکتے ہیں, جس کے چاہے نہیں رکھ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکم کیوں ہے. یہ حکم اس لیے ہے تاکہ ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بظاہر خلاف محسوس ہوتی ہے بات کہ باری ان کی نہیں ہے, پھر آنکھیں ان کی کیسے ٹھنڈی ہوگی. تو بتایا گیا ہے مفسرین کی طرف سے کہ ازواج مطہرات کو یہ جتلا دیا گیا کہ نبی کے ذمے تمہارے متعلق کوئی حق نہیں ہے, اگر وہ باری دیتے ہیں تو ان کی طرف سے عطیہ ہے, باری نہیں دیتے ہیں تو ان کی طرف سے عطیہ ہے سمجھو. تمہارے ان کے ذمے کوئی واجب نہیں ہے, جو بھی وہ دیتے ہیں وہ ان کی طرف سے رحمت ہی سمجھو, حق نہ سمجھو اپنا. لہذا اگر وہ ادا کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں تم ان سے خوش ہو جاؤ, اگر وہ ادا نہیں کرتے ہیں تو تمہارا حق نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ رک گئے ہیں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم, اور اس سلسلے میں اگر کسی کو دل میں کچھ آتا ہے شبہ تو اللہ تمہارے قلوب کو جانتا ہے. اگر نبی کے متعلق کچھ شبہ کرو گے کہ ایسے احکام ان کو کیوں دیے گئے, اور نبی کی بیویوں کے اوپر یہ تو ظلم ہو رہا ہے کہ ان کو ان کی باری متعین نہیں کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے قلوب کی حالت کا ہمیں معلوم ہے, ہم جانتے ہیں کہ دل میں کیا بھرا ہوا ہے کس کے متعلق. لہذا نبی کے متعلق اس طرح کی بات مت سوچو. ہم جو حکم نازل کر رہے ہیں ان کی مصلحت اور شریع اسلام کی مصلحت کی خاطر یہ احکامات نازل کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود مفسرین فرماتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں بے شمار جگہوں پر یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ باری مقرر ہی فرما کر کے رہتے تھے. یعنی کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تخلف نہیں کیا, یا ایسا نہیں کیا کہ میں باری نہیں ہے نا, میں کسی کے پاس آؤں گا کسی کے پاس نہیں آؤں گا, پوچھنا نہیں مجھے. اس کے باوجود یعنی یہ اختیار ملنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی باری مقرر کر کے رکھ دیے تھے, یہ فلاں دن ان کے پاس, فلاں دن ان کے پاس, فلاں دن ان کے پاس. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں جاتے وقت بھی قرعہ کر کے جاتے تھے تاکہ دل جوئی ہو جائے, کسی کو ساتھ میں لے جائیں کسی کو ساتھ میں نہ لے جائیں, آپ کا حق تھا وہ, لیکن پھر بھی آپ قرعہ اندازی کرتے تھے, جس کا نام نکل آتا تھا اس کو ساتھ میں لے جاتے تھے, یہ آپ کے اختیار میں تھا لیکن اس کے باوجود حق ادا فرمایا کرتے تھے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. دل کی حالت آدمی کے دل کے اندر, چاہے مسلمان ہو, چاہے اعتراض کرنے والا ہو, چاہے ازواج مطہرات ہوں, کچھ بھی خیال آ سکتا ہے, خیر اور برے مادے دونوں بھی ہوتے ہیں دل کے اندر. حضرت حکیم لقمان مشہور ہیں بزرگ, وہ غلام تھے, ان کے آقا نے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کے اعضا میں سے دو اعضا کو جو اس کے جسم میں سب سے پاکیزہ اور سب سے اچھے اور مین رہتے ہیں وہ ایک الگ کر دو, لا کر مجھے دو. انہوں نے بکری ذبح کی, زبان اور دل لا کر کے ان کے پاس میں رکھ دیا. پھر کہا کہ ایک بکری ذبح کرو, جب سب سے بدن کے اندر خبیث قسم کی چیز ہوتی ہے وہ لا کر کے مجھے دے دو, پھینک دو اس کو. تو وہ گئے بکری ذبح کیے, پھر زبان کو اور دل کو دونوں کو ہی پھینک دیا. تو آقا کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ دونوں بھی اچھے دونوں بھی برے. تو کہنے لگے کہ یہ جب اچھے ہوتے ہیں تو ان سے اچھا کوئی نہیں, یہ جب برے ہوتے ہیں تو ان سے برا کوئی نہیں. تو دل کی حالت ہی ایسی ہے, واللہ یعلم ما فی قلوبکم, قلوب کے اندر جو باتیں پائی جاتی ہیں اللہ جانتا ہے. وکان اللہ علیما حلیما, اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے, بردبار ہے. اللہ جانتا تو ہے کہ کس کے دل میں کیا مچل رہا ہے, کون نبی پر اعتراض کر سکتا ہے, لیکن بردبار ہے, سزا نہیں دے رہا ہے, پکڑ نہیں رہا ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے, بردبار ہے, صبر ان کی صفت ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اتنی اسی پر اتفاق کر لیتے ہیں, آئندہ اس موضوع کو مکمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علم صحیح عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا من الراشدين. اللهم ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ارحمنا بالقران العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.